الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وقال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وروى البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا معه فصلى بنا ركعتين، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا، وفي رواية: واذكروا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ واقعات اور کچھ حقائق وہ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں، انہی میں سے ایک سورج کا گرہن ہو جانا ہے. آج کے دن ہمارے علاقے، ہمارے شہر میں جو سورج گرہن ہوا، مسلمانوں نے نماز پڑھی، دعا مانگی. اسی طرح سورج گرہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک رہنمائی، ایک تعلیم اور صحیح طریقہ بتلانا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس طریقے سے آپ نے سورج گرہن ہونے پر عمل فرمایا ہے، وہ احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے تفصیل سے بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مادے ہیں، ان کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک زاویہ جسے سائنس کہتے ہیں، جسے ایسٹرونومی کہا جاتا ہے، یا کسی بھی فن کا جو علم ہوگا، اگر اس اصول سے اور اس کے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے مطابق، اپنی ناقص عقل کے مطابق جو ان کو سمجھ آئے گا وہ اپنے طور پہ اس کی تفصیل پیش کریں گے. لیکن ایک زاویہ اور مخلوق کا جو اصل حقیقی صورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، قادر مطلق ہیں، اور اس کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں وہ ساری کی ساری بے شک اللہ تبارک و تعالی کے تحت الامر ہیں، حکم کے مطابق ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی حکم فرما دیں تو اس مخلوق کے اوپر اللہ کا حکم بجا لانا یہ فرض ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں احوال قیامت کے بارے میں جب ذکر آیا ہے تو فرمایا کہ جو زمین ہے یہ بے جسم ہو جائے گی، تیرنے لگے گی. اب یہ کیسے ہوگا؟ اور انسان اگر اپنا مکمل کوشش اور زور لگا لے تو وہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی اس قدر باریک اور اس قدر لطیف نہیں کر سکتا کہ زمین پانی کی شکل اختیار کر جائے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا تو زمین اپنی شکل بدلنا شروع ہو جائے گی. وہ پہاڑ کہ جو اس کے اوپر چڑھ جانا ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے، چہ جائے کہ اس کو جگہ سے ہلایا جائے اور چہ جائے کہ وہ بادلوں کی طرح اڑنے لگ جائیں اور بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بنائی جاتی ہے اور اس کو ملکوں کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جب حکم ہو جائے گا تو یہ بے وزن ہو جائیں گے اور قیامت کے تمام احوال جو اس کی ہولناکی ہے، جو اس کی سختی ہے، وہ قرآن کریم کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فلسفہ یا دین کا کوئی بھی حکم وہ اگر سائنس کے مطابق ہوگا تو ہم اس پر یقین کریں، اور اگر سائنس کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ہم اس میں العیاذ باللہ شکوک اور شبہات کا اظہار کریں. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، یہ دین یہ اس خالق کی طرف سے دیا ہوا ہے جو اس تمام کائنات کا خالق ہے، بانی ہے، انوینٹر ہے، بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے. اور ہم جو اپنے طور پہ تحقیقات کرتے ہیں وہ ہم اپنے ناقص عقل، اپنی ناقص انفارمیشن، اپنے ناقص علوم اور اپنی ناقص سمجھ کے مطابق کرتے ہیں. اور انسان اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ کوئی فرد بھی جو انسان ہو وہ عقل کل نہیں ہوتا، الا وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی وحی کے علوم عطا فرما دیں، وہ نبی اور پیغمبر وہ وحی کی روشنی میں وہ کامل علوم والے اور کامل اعمال والے ہو جاتے ہیں. تو سورج کا گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حدیث شریف میں جو فرمایا ہے کہ بندوں کو ایک طرح کی وارننگ ہے، اور جب اللہ کا غضب بندوں کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے تو بندوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو اشیاء پیدا فرمائی ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف اور صرف بات آسانی سے سمجھانے کے لیے، کہ جب ایک ملک کسی دشمن پر حملہ کرتا ہے یا جب کسی نے ظلم کیا ہو اور ظلم کا بدلہ لیا جائے یا سبق سکھایا جائے تو پھر وہاں پہ جو ان کی خدمت کے لیے پانی کی نہریں ہوتی ہیں، جو ان کے بازار ہوتے ہیں، جو ان کے گھر اور عمارتیں ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جب اگر شکست دینی ہے اور ان کو اپنی گرفت میں لانا ہے تو پھر ان کی زندگی کے جو معمولات ہیں خواہ وہ بجلی ہو خواہ وہ گیس ہو وہ پانی ہو تو وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ایک معمولی سا انسان کہ جو اپنے مد مقابل کی اشیاء ضرورت کو بند کر دیتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں سامنے سر جھکانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی تو بہت عظیم ہے, اللہ کی دست قدرت میں سب کچھ ہے, اور جو کچھ ہے وہ اس کی قدرت میں ہے, اور جو نہیں ہے تو وہ گویا کہ وجود میں ہی نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے ایک تنبیہ کے طور پہ ایک موقع کے طور پہ یہ کچھ نشانیاں دکھا دیتے ہیں, اور اس سے مسلمانوں کو رجوع اللہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں, اسی لیے براہ راست عذاب نازل نہیں ہوتا, اچانک سے خدا نہ خواستہ زمین نہیں پلٹ دی جاتی, بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے محبت کی دلیل ہے کہ اپنا محبوب جب وہ پٹری سے ہٹ رہا ہو, جب وہ غلط کام کی طرف بڑھ رہا ہو, تو پھر اس کو ایسے اشارے اور سگنلز دیے جاتے ہیں کہ وہ بات سمجھ جائے اور سیدھے راستے پہ چلا آئے. تو میرے معزز بزرگوں اور بھائیوں, یہ سورج گرہن ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم موجود تھے اور سورج گرہن ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس مبارک سے جلدی میں اٹھے, یجر رداءہ, حدیث میں فرمایا کہ آپ اپنی جو چادر تھی اس کو کھینچ رہے تھے, یعنی اتنی جلدی میں آپ چلے کہ جو اوپر پہننے والی چادر ہوتی ہے وہ آپ نے چلتے ہوئے درست فرمائی, پہلے درست فرما کر پھر نہیں گئے. اور فوری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی پہنچ کر نماز ادا فرمانی شروع کر دی. یہ نماز جو ہے اسلام میں اسے صلاۃ الکسوف کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دو رکعت پڑھنا یہ افضل ہے, اگرچہ بعض روایات میں چار رکعت کا ذکر ہے, لیکن جب ایسی روایات آ جائیں کہ جو بظاہر آپس میں متعارض نظر آتی ہوں تو پھر وہ وہاں پہ امام کا قول اس کو لے لینا وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک اصول ہے, صلاۃ النہار عجماؤ, جو دن کی نماز ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بڑے علماء کرام ہیں, محققین ہیں, جنہوں نے فتاوی اور احناف کی کتابوں کو تفصیل سے دیکھا ہو تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ صلاۃ الکسوف یہ دو رکعت ہوتی ہے اور یہ سری نماز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھائی, صحابی فرماتے ہیں اتنی طویل نماز پڑھاتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور جب آپ نے رکوع فرمایا تو وہ رکوع بھی طویل تھا, اور جب آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ سجدہ بھی طویل تھا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو غضب ہے, جو عذاب آنے والا تھا, یا اللہ کی طرف سے جو بندوں پر غصہ ہے اس کو ٹالنا ہے, تو عبادت بھی ایسی ہو کہ جو اس کے مقابلے میں اللہ کے دربار میں قدر رکھتی ہو, قابل قبول ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود امامت فرما رہے ہیں تو یہ نماز تو پھر کائنات کی سب سے افضل نماز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو آپ نے صحابہ کرام کو کچھ غلط عقائد سے منع فرمایا اور حقیقت آپ کے سامنے رکھی. جو اہل عرب تھے ان میں ایک بات مشہور تھی کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو یہ کسی زمین میں بڑی حادثے کی وجہ سے یا زمین میں کسی بڑی شے کی آمد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اتفاق ایسا تھا کہ جب سورج گرہن ہوا تو اسی سے چند دن قبل یا اسی دن علی اختلاف الاقوال اقوال میں اختلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے تھے. اور عرب میں پہلے سے یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی بڑی شخصیت فوت ہوتی ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے. لہذا صحابہ کرام کو بھی خیال آیا کہ پیغمبر کے بیٹے جو کہ ہم سب سے افضل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت محبوب ہیں، وہ فوت ہوئے ہیں، تو گویا کہ ان کے غم میں سورج جو ہے وہ بھی گرہن ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن یہ نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتے ہیں اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے، آج سے سینکڑوں سال پہلے دین اسلام کی تعلیمات کی صداقت کی دلیل ہے کہ آج اگر سائنسدان اور سائنس والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہی بات ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سے زیادہ سال گزرنے سے پہلے بتا دی تھی. حالانکہ نہ اس وقت کوئی ٹیلیسکوپ تھا، نہ کوئی دوربین تھی، اور نہ اس قسم کے کوئی علوم وضع کیے گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتائی، اس لیے کہ جو آپ نے پہلے بیان فرمایا وہ سچ ہے، وہ ثابت ہو چکا ہے، اس پہ سب اتفاق کر چکے ہیں کہ سورج گرہن نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا جو اب اگلا قول ہے وہ بھی یقیناً سچا ہے اور وہ بھی ہم پر ماننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے یسألونک عن الأهلة، آپ سے سوال کیا جاتا ہے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے مواقیت اور کیلنڈر کے لیے رکھا گیا ہے. آج کا دور اتنا ایڈوانس دور ہے، اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا وہ آج بھی اسی طرح پتھر کی لکیر ہے. اور اسلامی کیلنڈر یہ اعلیٰ ترین ہے اور یہ ہمارے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز غلط ثابت نہیں ہوئی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی حقیقت ہمیں بتا دی جتنا ہمارے لیے جاننا ضروری تھا، اس لیے کہ ہر بات بندے کے علم میں لانا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، ایک مومن بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی زمین ہے اور اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سرزمین اسلام ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوا ہے کئی دفعہ کہ پاکستان کے اندر خطرناک زلزلے آ گئے یا سیلاب آ گئے یا طوفان آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی کے جو افعال ہیں، اس کے راز، اس کے حکمتیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہر وقت جاننا، نہ ہم اس کے پابند ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. بلکہ عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں تو آج کل یہ ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مثال کے طور پہ زلزلے کے فائدے، کہ جی جب زلزلہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ مرنے سے آبادی کا جو تناسب خطرناک حد تک بڑھنے لگتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اب یہ بات انسان کے عقل میں جو آئی اس نے گھڑ لی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں اور کیا حکمتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر رموز ہیں، اسرار ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم. جب سیلاب آ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ زمینیں جہاں سیلاب گزرتا ہو وہ اچھی ہو جاتی ہیں، اور وہاں کی فصلیں وہ نئے سرے سے اچھی طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح وہاں کے جو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ صرف تصویر کا وہ معمولی سا کونا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فیصلہ فرمایا ہے یہ مومن کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے حق میں ہے. لیکن ایسے بہت سارے اللہ کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے افعال ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی نظر سے، ہماری اور آپ کی عقل سے اوجھل ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر بھی سورج اور چاند کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر آپ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا ہے کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی قدرت کاملہ کے دلائل دیے ہیں وہاں پر بھی آپ نے یہ بیان فرمایا ہے. عام طور پہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب کسی اپنی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو انسان کے سامنے اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کے اندر موجود فائدے، اس کی طرف غور اور فکر کرنے کی دعوت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کے اور اس کی روشنی کی، قرآن میں بیان فرما دیا ہے. آج جا کے ہمارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جی سورج بہت ضروری ہے، اور زمین پہ جو لائف ہے اور جو حیات ہے، خواہ وہ انسان میں ہو یا وہ حیوانات میں ہو یا وہ نباتات میں ہو، وہ سورج کے مرہون منت. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے کرہ ارض کو نظام شمسی میں جو مقام دیا ہے، جو فاصلہ دیا ہے، جو درجہ حرارت عطا فرمایا ہے، وہ بھی معتدل ہے. جو سیارے سورج سے بہت زیادہ قریب ہیں وہاں پہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور جو بہت زیادہ دور ہیں تو وہاں پہ صرف ٹھنڈک کی وجہ سے زندگی کا پایا جانا مشکل ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے. اور قرآن ہمیں اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی ذکر تک نہیں تھا، عرب کے صحرا میں، پہاڑوں میں، بنجر زمینوں میں، جہاں کے رہنے والے صرف اونٹ چرایا کرتے تھے اور اسی پہ گزر بسر ہوتا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک محبوب بندے کو بھیجا اور وہ آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو سورج ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ معزز ہے، ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس کو بھی قدر ہونی چاہیے. اور پھر صرف سورج کا وجود کافی نہیں ہے بلکہ وہ دوحاها اور اس کی چمک ہے، روشنی ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں. یہاں تک کہ جو شخص سورج سے بہت عرصے تک دور رہے تو وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہمارے سامنے آیات بیان فرمائی ہیں، نشانیاں بیان فرمائی ہیں، میں آپ حضرات کو ایک دفعہ پھر جو ہمارے اسلاف نے ہمیں مسلسل بیان کیا ہے، ہمارے بڑے ہمیں بار بار یاد دلاتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی طرف سے ہمارے سامنے اپنی ایک نشانی رکھی کہ سورج جو گرن ہوا ہے تو ہمیں غور اور فکر کرنی ہوگی یہ کیوں ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا صحابہ کرام سے، اس میں الفاظ آتے ہیں یا امت محمد، اے محمد کی امت. محدثین نے فرمایا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا خطاب کرتے ہیں تو یہ مقام تحذیر ہوتا ہے، ڈرانے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بہت گناہ ہو گئے، بہت زیادہ غلطیاں ہو گئیں، اب اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے، اب باز آ جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یا امت محمد، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی سے بڑا غیرتی، اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے. کہ اس کی زمین پر بندے یا بندیاں زنا کر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں مبارک ہیں وہ خلاصہ کلام ہے، وہ لب لباب ہے کہ گناہ یہ سارے کے سارے قبیح ہیں. اللہ کے ہاں بندے کا مقام اس سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے بندے کو دور کر دیتے ہیں. اور ان گناہوں میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہوں کی جڑ سمجھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ ایک نہیں بلکہ کئی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور ان میں جو قبیح ترین گناہ ہے وہ زنا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر زنا ہو تو پھر سورج گرہن ہوا کرتا ہے. ہمارے لیے یہ باعث خوف ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو سورج گرہن ہو رہا ہے تو العیاذ باللہ کیا ہمارے علاقوں میں، ہماری زمین پہ جو اللہ کی زمین ہے، ہم یہاں مسافر ہیں، چند دن رہنے کے لیے آئے ہیں اور پھر واپس جانا ہے، تو اس سفر میں، اس چھوٹی سی بے قدر زندگی میں ایسے اعمال کیوں کیے جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پھر بندے کے درجات ختم ہو جائیں اور وہ اللہ کے سامنے مجرم ٹھہرایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطاب فرمایا، یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم، اے امت محمدیہ خدا کی قسم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولتبکون کثیرا، تو تم تھوڑا ہنسا کرو گے اور بہت زیادہ رویا کرو گے. اس زمین پہ جو گناہ ہو رہے ہیں، اس زمین پہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس زمین پہ جس طرح کھلے عام اللہ کے احکام کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس اللہ کی زمین پہ جیسے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو پرانے لوگ کہا جا رہا ہے، پتھر کے دور کے افراد کہا جا رہا ہے، اور نہ جانے ایسے کتنے گناہ ہیں اور نہ جانے ایسی کتنی قباحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی تک ہماری اور آپ کی نظروں کو سامنے نہیں لائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آخرت میں ہونے والا ہے، جو حشر کی سختیاں ہیں، جو قبر کے مراحل ہیں، جو پل صراط کے مراحل ہیں، جو نام اعمال کی تقسیم ہے، وہ اتنے سخت مراحل ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس پر احسان فرمائے تو وہی کامیاب ہوگا، جس پر احسان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، یا عائشہ من حوسبا عذبا، اے عائشہ جس سے پائی پائی کا حساب ہونے لگ گیا تو وہ پکڑا گیا اور اس کو یقیناً عذاب ہوگا. اس لیے کہ بندے سے تو خطا ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جاننا بھی ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا اس کو بھی پہچاننا ہے، اور اس میں ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے، ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے آج سے ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ارادے کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہم پر غضب ہے یا اللہ کے بندوں سے ناراضگی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غصے کا اظہار ہے، یہ ہم سے ٹل جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوتے ہی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے طویل دعا مانگی ہے. اور علماء کرام کا بھی یہی عمل ہے، ظاہر بات ہے علماء کرام اللہ کے دین کے امین ہیں، پیغمبر ایک دفعہ آتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کو بیان کر کے پھر اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کو کامل طریقے سے محفوظ رکھنا، آگے بڑھانا، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، علماء سے اپنے تعلقات، علماء سے اپنی محبت، علماء سے اپنا عقیدت، اس کو کامل طریقے سے قائم رکھیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی معمولی سا مفاد چاہیے ہوتا ہے، کوئی معمولی باس ہوتا ہے، کوئی آفیسر ہوتا ہے، کوئی سیٹ ہوتا ہے اور بندے کو جاب چاہیے یا پروموشن چاہیے، تو وہ بہت اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے، ان کو دعوتیں کرتا ہے اور ان کو جی حضور کرتا ہے، لیکن پھر کبھی دنیا میں ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ وہی بندہ سامنے موجود لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر لوگ اس کے آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے. وزیر اعظم بنتے ہیں آپ کے سامنے اور کرسی سے اترتے نہیں کہ جیل پہنچ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، یہ دنیا چند روزہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنی مغفرت کروانی ہے، اللہ کا احسان مطلوب ہے، تو پھر اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اور وہ راستے جو اللہ سے ملانے والے ہیں، خواہ وہ قرآن کریم ہو، خواہ وہ حدیث مبارکہ ہو، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ تبلیغ ہو، خواہ وہ جہاد ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ آگے علم بڑھانے کے ذریعے ہوں، جہاں جس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع عطا فرمایا، چونکہ ہر آدمی ایک کام نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بنایا گیا نظام ہے. میری آواز جو سن رہے ہیں بھائی، اس میں بہت سے ایسے ہوں گے جو بازار میں کاروبار کرتے ہوں گے، بہت سے بھائی ایسے ہوں گے جو نوکری کرتے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو کسی کے تحت الامر کام کرتے ہوں گے. آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، وہاں آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اللہ کی قائم کردہ حدود، اس سے میں نہیں آگے بڑھوں گا. اگر اتنا بھی ہو جائے تو یہ انسان کے لیے، مومن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے. آپ نے دیکھا کہ جب سورج گرہن ہو رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ اس کو براہ راست نہ دیکھا جائے، اور فلانے چشمے میں بھی نہ دیکھا جائے، کالے چشمے بھی نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے سے نظر کمزور ہو سکتی ہے، آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، بینائی جا سکتی ہے. تو یہ باتیں جب میں سن رہا تھا تو مجھے ایک خیال آیا ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بینائی کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ کتنی عظیم دولت ہے. بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی پیسوں کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حسین آنکھیں عطا فرماتے ہیں، اور ساری زندگی وہ ان آنکھوں سے کام لیتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے. اور ان آنکھوں کو انسان نے اتنا اہم جانا ہے کہ عام طور پہ جیسے دیگر اعضاء، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر نظر چلی جائے اور بینائی چلی جائے تو بہت تکلیف ہے. اس لیے کہ پھر عالم کی روشنی ختم ہو گئی. غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سورج عطا فرمایا روشنی کے لیے، اور پھر اس روشنی کو صحیح طریقے سے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، اور ان آنکھوں کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو پھر یہ ضائع بھی ہو سکتی ہیں. اور ظاہر بات ہے جو میڈیکل والے ہیں وہ ہر چیز کو اس کے طبی دار و مدار سے دیکھیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ نظر کمزور تو نہیں ہو رہی، بینائی تو نہیں جا رہی. لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طبی حد تک نہیں، بلکہ روحانی حد تک، بلکہ حقیقی حد تک بھی آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. تو جیسے اعلانات کیے جا رہے تھے اور جیسے چھوٹوں بڑوں کو کہا جا رہا تھا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور سورج گرہن کے وقت سورج کو ہرگز نہ دیکھنا، کاش کہ مسلمان ایسے اپنے چھوٹے بڑوں کو یہ نصیحت بھی شروع کر دیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، گناہ کو نہ دیکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، نامحرم کو نہ دیکھنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، جہاں حرام ہو رہا ہو وہاں نہ دیکھنا، تو کیا ہی بات ہوتی. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ قرآنی اور حدیث کی تعلیمات وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، وہ ہم سے ضائع نہیں ہوئی جیسے گزشتہ مذاہب کے لوگوں سے ضائع ہو گئی تھی. آج بھی عمل کا موقع موجود ہے، آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی استغفار کے لیے اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، جیسے ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے طبی طریقے سے، میڈیکلی اگر ہم اپنی نظر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، تو یہ آنکھیں تو جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن انہوں نے ساتھ دینا شروع کیا ہے، اور 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہوں گی اور یہ ساتھ دینا چھوڑ جائیں گی. لیکن ان آنکھوں کے جو کرتوت ہیں، ان آنکھوں کے جو کام ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حساب لیں گے. اور صرف یہ نہیں کہ آنکھوں سے صرف گناہ ہو سکتے ہیں، آنکھوں سے ثواب کے کام بھی ہو سکتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اگر کوئی محبت سے دیکھے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کتنا عظیم احسان ہے، کوئی عمل نہیں ہے، بیٹھیے اور ان کو دیکھیے محبت سے اور اتنا ثواب جیسا کہ ایک حج اور عمرہ کر لیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو بھی اس کی عبادت کا حق دو. صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہ عبادت کا حق آنکھوں کو کیسے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے ہو تو یہ قرآن آنکھوں کے ذریعے سے جو تلاوت ہو رہی ہے، آنکھیں بھی آخرت میں گواہی دیں گی کہ ان آنکھوں سے اس نے تلاوت کی ہے، لہذا ان کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج عمرے کے لیے چلا جائے تو جس طریقے سے وہاں طواف کرنا عبادت ہے، جس طرح وہاں نوافل پڑھنا عبادت ہے، جس طرح وہاں صدقہ اور خیرات کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے کعبے پہ نظر ڈالنا بھی عبادت ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت سے دیکھا ہے اور ساری ساری زندگی ان کی آنکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹکی ہوئی ہوتی تھی، گویا کہ وہ بھی عبادت ہے. شاعر نے کہا، نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے اللہ کی بہت سارے احسانات ہم پر ہوئے ہیں، خواہ وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ تارے ہوں، وہ ہماری آنکھیں ہوں، وہ ہمارے کان ہو، وہ ہماری زبان ہو. ظاہر بات ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ایک نعمت جب چلی جاتی ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو اس دن سے قبل کہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی نعمت چھن جائے، ہمیں ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں صحیح استعمال کرنا ہے، ہمیں ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، اللہ کے خلاف استعمال نہیں کرنا. اگر ہمیں اور ٹانگیں اور ہاتھ اللہ نے صحیح سالم عطا فرمائے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں چلنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور ان اعضاء سے غلط کام نہیں کرنے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں تو اس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلام سن سکتے ہیں، اس سے ہم دین کی بات سن سکتے ہیں، اس سے ہم والدین سے واعظ اور نصیحتیں سن سکتے ہیں. لیکن اس سے ہم گانا بجانا اور اس قسم کی حرکات کہ جو دل کے اندر منافقت پیدا کرتی ہو، یہ نہیں کرنا ہے. اور خاص طور پہ جو آج کل ہمارے بھائی لوگ آزمائش میں مبتلا ہیں، وہ نظر کی ہے کہ جہاں چلے جائیں، جدھر چلے جائیں، ایک طوفان بدتمیزی ہے اور ایک خاص طریقے سے ہمارے معاشرے کو دن بدن اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ بندہ اگر وہ نہ بھی چاہے تو اتنے گناہ وہ کر چکا ہو کہ اس کی عبادت اللہ کے نزدیک بے وقعت ہو جائے. اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنے نفس پر تو طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اللہ کا خوف اس کو آپ کے دل میں اجاگر کرنا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو گناہ ہے، جو غلط ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے کہ آپ تصور کریں کہ اگر میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہوتا تو میں یہ کام کرتا نہیں کرتا، اگر میرا باپ دیکھ رہا ہوتا تو میں یہ کام کرتا نہیں. اگر میری بیوی دیکھ رہی ہوتی، میرے بچے اولاد دیکھ رہے ہوتے تو میں نہیں کرتا. جب اپنے خاندان کے چند افراد کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ کیسے گناہ کر لیتے ہیں؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے گناہ کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے دلوں میں تقویٰ کم ہے. اگر ہم اس حقیقت کو اپنا لیں کہ ہر ہر لمحے، کسی بھی مقام میں، کسی بھی جگہ میں، کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کامل سے وہ ماوراء النظر اور بعید نہیں ہے، تو پھر ہم بھی آسانی کے ساتھ، بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بڑے سے بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر مومن اور ہر بندہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جائے تو پھر وہ یہ دعا مانگے، بلکہ جہاں اس کو احساس ہو کہ وہ گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب رہا ہے، وہ ناکردنیوں کے اندھیروں میں ہے، وہ ظلمتوں میں ہے، چاروں جانب نظر آنے والی ظلمتیں ہیں، تو فوراً رجوع اللہ ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے اور اللہ کے پیارے پیغمبر یونس علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو قرآن میں اللہ نے وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے پر عمل کریں. تو قرآن بھی سچ ہے، اللہ کا قول بھی سچ ہے، حق ہے، تو لہذا بغیر کسی شک شبے کے بندے کی نجات ہو جاتی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ قرآن میں ہے، فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر فاستجبنا له ونجیناه من الغم. ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور جو حضرت کو تکلیف درپیش تھی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس غم سے ہم نے آپ کو نجات عطا فرما دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مؤمنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. تو قرآن میں نجات کا ذکر ہے، لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ جو سورج کا گرہن ہونا ہے، یا کبھی کبھار چاند کا گرہن ہونا ہوتا ہے، یا کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ایسے آسمانی حوادث آتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، اور ان سے مقصود مومن کو آخرت کی یاد دلانا ہوتی ہے، اس سے مقصود مومن کو ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ خبردار، اگر گناہ روکے نہیں گئے تو جیسے آدھے پاکستان میں زلزلہ آ سکتا ہے، ایسے پورے میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے آدھی دنیا میں سورج گرہن ہو سکتا ہے، ایسے اگر اللہ نے خدا نہ خواستہ سورج کو حکم فرما دیا کہ چلے جاؤ، انسان کی خدمت چھوڑ دو، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کے اندر حکم فرما دیا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے سرمدن الی یوم القیامہ رات کر دیں تو تم کیا کر لو گے، اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن کر لیں تو پھر کیا کر لو گے؟ تو رات یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ ہمارے لیے لباس ہے، یہ ہمارے لیے باعث آرام ہے، یہ ہمارے لیے سونے کا سبب ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں، ہمیں اس کا تشکر کرنا ہوگا، اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنا غضب واپس لے لیں اور ہمارے لیے نجات ممکن فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأزل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.